آخر یہ کون سی نشانیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی جانب پروردگار عالم بار بار انڈیکیٹ کروا رہا ہے, بار بار توجہ دلا رہا ہے, بتانا کیا چاہ رہا ہے کہ اے انسان, ہم جانتے ہیں کہ تم اس ظاہری دنیا میں بار بار ہمارے پیغام کو بھول جاؤ گے, ہم تمہیں بار بار اپنے پیغام کو یاد کرواتے رہیں گے. انسان صرف اس عالم ہستی کو دیکھے, پروردگار عالم کس قدر ہدایت کو دہرا رہا ہے, ہدایت کا درس پھر سے دیتا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرہ و اما غفورہ, کہ ہم نے انسانوں کے لیے ہدایت کی ہے, اب انسان اس پر عمل کر کے ہمارا شکر گزار بندہ بن جائے یا ہمارا کافر بندہ بن جائے. اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ہمارے جو ذہن میں جو ہدایت کا تصور پایا جاتا ہے, جو ہمارے ذہن میں توحید کا تصور پایا جاتا ہے, جو ہمارے ذہن میں عدالت کا تصور پایا جاتا ہے, وہ عملاً اگر ہم اسے معاشرے میں آج آ کر دیکھیں تو وہ صرف ایک خام تصور ہے. کیا کہنا چاہ رہا ہوں بھائی, میں آپ سب سے پوچھتا ہوں, آپ سب لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں نا, آپ سب رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں, ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں, مولا متقیان کی ولایت اور وصایت کا اقرار کرتے ہیں, مجھے عملاً بتائیے, عملاً آپ میں جو ایک توحید پرست ہیں, جو ایک یکتا پرست ہیں, آپ میں اور اس انسان میں جو خدا کا منکر ہے, اس کی عملی زندگی میں کوئی فرق ہے؟ بتائیے مجھے کیا فرق ہے. آپ تعلیم وہی حاصل کرتے ہیں جو وہ حاصل کرتا ہے, آپ اپنی ازدواجی زندگی ویسے ہی گزارتے ہیں جیسے وہ گزارتا ہے, آپ اپنی معاشی زندگی ویسے ہی گزارتے ہیں جیسے وہ گزارتے ہیں, جیسے وہ بت پرست گزارتا ہے, جیسے وہ خدا کا منکر گزارتا ہے. یہ کیوں فرق نہیں رہا, یہ کیوں میں اور آپ اور ہم سب معاشرے میں عملی طور پر ایک ہی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ہم نے توحید کو, ہم نے ہدایت کو صرف ایک ذہن میں ایک مفروضے کے طور پر لیا ہے, لیکن عمل میں اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا. آپ دیکھیے جب جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ وآلہ السلام نے جب فرعون سے کہا تھا کہ فرعون یہ سب بنی اسرائیل کو تو آزاد کر دے اور پروردگار عالم کی عبادت اور اس کی توحید کا اقرار کر, تو بھائی میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, فرعون اتنے سارے خداؤں کو مانتا تھا, وہیں پر ایک موسیٰ کے اندیکھے خدا کو بھی مان لیتا؟ توجہ ہے میرے ساتھ بھائی, اتنے موسیٰ فرعون بت پرست تھا, اتنے سارے خداؤں کو زمانے میں مانا جاتا تھا, رومیوں کے جو خدا تھے, مصریوں کے جو خدا تھے, تو جہاں پہ دسیوں خدا کو مانتا تھا وہیں پر ایک موسیٰ کے اندیکھے خدا کو بھی مان لیتا؟ لیکن نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ جانتا تھا کہ اگر موسیٰ کے خدا کو مان لیا تو صرف ذہن میں لا الہ الا اللہ نہیں کہنا پڑے گا, صرف زبان پر لا الہ الا اللہ نہیں کہنا پڑے گا, بلکہ مقام عمل میں لا الہ الا اللہ کو دکھانا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ مصر کی حکمرانی میرے ہاتھ سے چاہے گی, بنی اسرائیل کی سرپرستی, بنی اسرائیل کی جو رعیت, جو ان کو اپنا ماتحت اور اپنی رعایا بنایا ہوا ہے, یہ میرے ہاتھ سے سب چلا جائے گا, یہ جو سارے خزانے ہیں یہ سارے میرے ہاتھ سے چلے جائیں گے. یعنی فرعون یہ بات سمجھتا تھا کہ لا الہ الا اللہ صرف ذہنی فرضیے کا نام نہیں بلکہ عملی تحقق کا نام ہے. توجہ ہے میرے ساتھ. میں آپ کو اس بات کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں, ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آپ دیکھیے سرکار یعنی ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کے زمانے میں سرکار کے زمانے میں بت پرستی اتنی عام تھی, اتنی کامن تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور تمام تر وہ جو عرب پیننسولا ہے جسے بحیرہ عرب کہتے ہیں, جو حجاز کا علاقہ ہے, وہاں پہ قبائلی نظام تھا اور ہر قبیلے کے اپنے اپنے بت تھے, اور ہر قبیلے کا اپنا ایک ایک بت نہیں تھا بلکہ ہر قبیلے کے اپنے ہر کام کے ایک بت تھے. یعنی ایک قبیلے کی بارش برسانے کا ایک بت, شادیاں کروانے کا ایک بت, رزق روزی کا ایک بت, تعلیم کا ایک بت, دن اور رات کا ایک بت, مشکلات حل کرنے کے لیے ایک بت, قرضہ چکانے کے لیے ایک بت, فلاں کے لیے ایک بت, فلاں کے لیے ایک بت, یہ ایک ایک قبیلے کے لیے جب درجنوں بت ہوں پھر آپ سوچئے کہ پھر یہ ایک قبیلے کی بات کر رہا ہوں، اتنے سارے قبیلے تھے مکہ میں، مدینہ میں، اطراف و اکناف میں، تو کتنے سارے بت ہو جائیں گے؟ کہ عالم یہ ہے کہ خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کی جو چار جو دیواری ہے جس پر غلاف کعبہ چڑھا ہوتا ہے، وہ اطراف میں بتوں سے بھرا ہوا تھا، اتنے بت تھے خانہ کعبہ کے، ایک تو اندر بت تھے، ایک وہ بت تھے جو خانہ کعبہ کی چھت پہ تھے، اور ایک اطراف میں اتنے سارے بت تھے لوگوں کے بنائے ہوئے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے، یہ بت کو کیا ڈیزگنیشن حاصل تھا؟ خدا کا، بتوں کو زمانے میں خدا سمجھا جاتا تھا۔ تو جب رسول اللہ نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو کفار مکہ جہاں درجنوں سینکڑوں نہ جانے متعدد اور متنوع خداؤں کو مانتے تھے، اور وہاں وہیں پر ایک اس عبداللہ کے لال سرکار ختمی مرتبت کے خدا کو بھی مان لیتے۔ بھائی آپ ملائے میرے، تھوڑا میرے ساتھ رہیے گا، تھوڑا سا میں نے تاریخ ایک لمحہ فکری آپ کے سامنے واہ کر دیا ہے، مجھے پوری توجہات دیجیے گا تاکہ میں اپنی بات بہتر انداز سے منتقل کر سکوں۔ بھائی آپ ملاحظہ فرمائیے، جب کفار مکہ نے سرکار سے ڈرفٹ لی، ایک جسے کہیے کہ ایک تصادم بنا، ایک جھگڑا بنا، ایک تنازع بنا، نتیجہ کیا ہوا؟ مدینے والوں نے رسول اللہ کے ساتھ میثاق مدینہ کیا، رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، مدینہ کر کے چلے گئے، بدر ہوئی، احد ہوئی، خیبر ہوئی، خندق ہوئی، حنین ہوئی، آخر میں فتح مکہ ہوئی، نتیجتاً کفار مکہ کے ہاتھ سے جو مکہ ان کے ہاتھ میں تھا وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ یہ تو آپ کے ساتھ آپ کی موٹی موٹی تاریخ پڑھ رہا ہوں نا میں، وہ بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کے پاس اتنی عقل نہیں تھی کہ جہاں اتنے سارے خداؤں کو مانتے تھے وہیں پر اس محمد کے خدا کو بھی ایک مان لیتے؟ کیا جانا تھا؟ ہیں توجہات ہیں میرے ساتھ؟ لیکن وہ جانتے تھے، وہ یہ کہ دوسرے خداؤں کو ماننا اور ہے، محمد کے خدا کو ماننا اور ہے، کیونکہ اگر سرکار کے خدا کو مان لیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سرکار کے خدا کو جیسے ہی آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہے اب یہ مال سارا اس اللہ کے نبی کو دے دو۔ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ خانہ کعبہ کی ساری چابیاں اس اللہ کے ریپرزینٹیٹیو سرکار کو دے دو۔ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب زمین پر کوئی حاکم نہیں ہے مگر خدا اور اس کا نمائندہ، نتیجتاً مکہ کی سربراہی ہاتھ سے دے دو۔ یعنی وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف ایک زبانی جملہ زبان سے ادا کرنا نہیں ہے، اس لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف ایک خیال میں تصور کو لانا نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کا کہنے کا مطلب ایک کمپلیٹ نظام زندگی کو اپنانا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ توجہ ہے؟ جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہا تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اب نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس نمائندے کے، اس خدا کے نبی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی کہ جسے پروردگار عالم نے مبعوث کیا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہمارے عقائد ہیں، یہ جو توحید ہے، یہ جو رسالت ہے، یہ جو امامت ہے، یہ اس وقت تک اپنی اعلیٰ ترین تاثیر نہیں دکھا سکتی جب تک آپ اسے مقام عمل میں لے کر نہ آئیں، جب تک آپ اسے عملی طور پر اپنائیں نہ، جب تک آپ اس پر عملی طور پہ اور معاشرتی طور پہ اس پہ عمل پیرا نہ ہو۔ عمل پیرا ہوں گے تو یہی دنیا جنت بن جائے گی۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، مجھے یاد پڑتا ہے شاید میں نے دوسری تیسری مجلس میں اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جس میں سرکار حجت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، کہ زمانے میں اتنا امن و امان ہوگا، اتنی بہترین، اتنی خوشحالی، اتنا امن و امان، اتنی فراوانی ہوگی کہ ایک عورت اپنے سر پہ اپنا تمام تر جواہرات، ہیرا چاندی کو لے کر عراق سے شام جائے گی، رستے میں ایک چور اس پہ نظر نہیں کرے گا۔ دوسرا اسی روایت کا ادامہ میں ہے، تسلسل میں ہے، کہ وہ خاتون عراق سے شام، اب آپ جو عراق گئے ہیں مقامات مقدسہ کی زیارت پہ گئے ہیں، اور خصوصاً اگر کوئی عراق سے شام بھی گیا ہو زیارت کرنے کے لیے، تو وہ دیکھے گا کہ رستے میں پورا صحرائی علاقہ ہے، سنگلاخ علاقہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ حضرت حجت کے زمانے میں اتنی فراوانی اور خوشحالی ہوگی کہ وہ عورت جو عراق سے شام جا رہی ہوگی نہ کسی پہاڑی علاقے پر پیر رکھے گی، نہ کسی مٹی اور صحرا پر پیر رکھے گی، مگر اس کا پیر صرف اور صرف سبزے پر چلتا رہے گا۔ کتنی خوشحالی ہوگی؟ یہی جب آپ اس دین کو صحیح معنی میں عمل پیرا کرنا شروع ہو جائیں، جب اس پہ پریکٹیکل عمل کرنا شروع کر دیں، تو یہی دنیا جنت بن جائے گی، کسی اور جنت کی ضرورت نہیں رہے گی. لہٰذا انسان کیا کرے اس ہدایت کو اپنانے کے لیے؟ صرف ایک بات میں کہہ دوں اپنے نوجوان دوستوں سے, وہ یہ کہ چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی اہمیت دیجئے, چھوٹے سے چھوٹے نیک کام کو بھی اچھا سمجھیے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی گناہ سمجھیے. ہم کیا کرتے ہیں, جو چھوٹے گناہ ہیں وہ ہمارے لیے اب گناہ نہیں رہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بہت مشہور جملہ ہے, وہ یہ امام فرماتے ہیں کہ عالم محضر خداست, یہ عالم جس میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں یہ پروردگار عالم کا محضر ہے, یہاں پر پروردگار عالم ہی حاضر اور موجود ہے. آپ یہ نہ دیکھو کہ یہ گناہ صغیرہ ہے یا گناہ کبیرہ ہے, یہ دیکھو کہ کس کی نظروں کے سامنے اس گناہ کو کر رہے ہو. یہ نہ دیکھو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا گناہ بڑا ہے, اس گناہ پہ مجھے کچھ کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا, یہ دیکھو کہ یہ گناہ جو کر رہے ہو یہ کس ذات کے سامنے گناہ کر رہے ہو, جس نے تمہیں سانسیں دی ہیں, جس نے تمہاری رگوں میں خون دوڑایا ہے, جس نے آنکھوں میں بصارت دی ہے, جس نے کانوں میں سماعت دی ہے, جس نے زبان پہ ذائقہ دیا ہے, تم اس کے سامنے گناہ کر رہے ہو. لہٰذا انسان عام طور پہ ہم جو ہے چھوٹے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے. اب ایک بہت لطیف حکایت ہے وہ یہاں پہ میں بیان کروں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. وہ یہ کہ شیطان ایک مرتبہ, یہ حکایت ہے واقعہ نہیں ہے, کوئی تاریخ کا وہ روایت نہیں ہے, حکایت ہے. وہ یہ کہ شیطان جو ہے ایک مرتبہ اپنے بہت سارے نواسے پوتیوں کے ساتھ, پوتوں کے ساتھ, اپنے پورے کنبے قبیلے کے ساتھ ایک مقام سے دوسرے مکان میں جا رہا تھا. تو اس نے راستے میں ایک خیمہ قائم دیکھا. ایک خیمہ تھا, خیمے کے باہر ایک کھوٹی تھی, میخ تھی, کیل تھی, اس پہ جو ہے وہ ایک گائے بندھی ہوئی تھی اور وہ جو اس گھر کی مالکن تھی وہ اس گائے کا دودھ دھو رہی تھی اور اس کے برابر میں اس کا بچہ, نوزاد بچہ تھا, نومولود بچہ تھا, وہ بیٹھا ہوا تھا. اب شیطان آیا اپنے اس پورے اپنے قبیلے کنبے کے ساتھ اور اس نے کہا کہ میں اس وقت تک اس مقام سے نہیں گزر جاؤں گا جب تک ایک آفت ان گھر والوں پہ نہ لے آؤں. اب کیا آفت لائے گا؟ کہا اپنے بچوں سے, کہا اپنے قبیلے والوں سے, کہا بس دیکھتے جاؤ میں کرتا کیا ہوں. اس نے وہ جس کھوٹی سے, جس میخ سے, جس کیل سے گائے بندھی ہوئی تھی, اس میخ کو تھوڑا سا ہلایا, کیل کو ہلایا تو گائے جو ہے وہ جوش میں آئی, گائے جو ہے اضطراب میں آئی, گائے جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی. تو گائے نے جس عورت جس ظرف میں دودھ دھو رہی تھی, گائے نے اس ظرف کو الٹ دیا اور الٹ کر اتنی قابو سے باہر ہو گئی کہ اس بچے کو ایسی لات ماری, اس کے نوزاد بچے کو ایسی لات ماری کہ وہ وہیں پر جاں بحق ہو گیا. اب وہ بچہ جب جاں بحق ہوا تو اس کی ماں کو بہت غصہ آیا. اس کی ماں نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ اس کی ماں نے چاقو لیا اور چاقو جو ہے وہ گائے کے پیٹ میں گھوم دیا. جب اس خاتون کا شوہر آیا تھوڑی دیر بعد تو اس نے جب دیکھا کہ میرا بچہ بھی مر گیا ہے, میری گائے بھی مر گئی ہے, تو وہ اپنی بیوی پر, اپنی زوجہ پہ بہت برہم ہوا. اس نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی, خوب مارا پیٹا, اس کے بعد طلاق دے دی. جب اس کو مارنے پیٹنے کے بعد طلاق دے دی تو وہ جو لڑکی کے گھر والے تھے, وہ جو لڑکی کا مہکا تھا, وہ اس لڑکے سے اپنے داماد سے لڑنے کے لیے آ گیا. جب انہوں نے اپنے داماد کو خوب مارا پیٹا, خوب اس کو لگت مال کیا, خوب اس کو زد و کوب کیا, تو وہ جو لڑکے کے گھر والے تھے وہ لڑکی والے کے گھر پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے. اب نتیجہ کیا ہوا؟ دونوں آپس میں بھرپور طریقے سے لڑ رہے ہیں. اب وہ شیطان کے سارے بچوں نے, شیطان کے پوتے نواسیوں نے, شیطان کے قبیلے والوں نے دیکھا, کہا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ تو شیطان نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے کیا کیا, صرف میخ کو تھوڑا سا ہلایا تھا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ ہماری زندگی کے بہت زیادہ بڑے مسائل اگر دیکھا جائے تو وہ بڑے مسئلے ہم ایجاد نہیں کرتے, ہم ایک چھوٹا سا جملہ زبان سے کہتے ہیں, ہم ایک چھوٹا سا طنز زبان سے کہتے ہیں, ہم صرف ایک نظروں کی مار سامنے والے کو مارتے ہیں, سامنے والے کا گھر پورا تباہ برباد ہو جاتا ہے. بالکل اس شیطان کی طرح, یہ جو کہتا تھا کہ میں نے تو صرف میخ ہلائی ہے, میں نے تو صرف کھوٹی کو ہلایا ہے, بقیہ اور کچھ بھی میں نے نہیں کیا ہے. لہٰذا انسان اس بات کی جانب توجہ دے کہ کیوں رسول اللہ, احمد مجتبیٰ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ محمد وآلہ, ہمیں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ جو زبان ہے یہ مفتاح کل خیر و شر ہے. یہ جو زبان تمہیں پروردگار عالم نے دی ہے یہ تمام بہترین کاموں اور تمام برائی کے کاموں کی جڑ اور بنیاد ہے. لہٰذا اب توجہ فرمائیے گا, کیا عجیب تعبیر سرکار فرماتے ہیں, کیا اس زبان پر بھی ویسے ہی تالا لگا کر رکھا کرو اس زبان پر، ویسے ہی تالا لگا کر رکھا کرو جس طریقے سے تم اپنے سونے اور چاندی پر تالا لگا کر رہتے ہو. اب جا کے ملاحظہ فرمائیے، جو اخلاق کی کتابیں ہیں جیسے قلب سلیم ہے عقائد الصغیر شیرازی کی، یا گناہان کبیرہ و صغیرہ ہے عقائد آیت اللہ الصغیر شیرازی کی، ان کتابوں میں سب سے زیادہ سارے گناہوں کی فہرست اٹھا کے دیکھ لیجیے، 70, 80, 90, 100 جو گناہ بنتے ہیں، زیادہ تر وہ گناہ ہیں جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے. صرف انسان کیا کرتا ہے، بھائی میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو صرف ایک سوال پوچھا تھا. وہ بہو آئے گی اپنی ساس سے، اپنے شوہر سے پوچھے گی کہ بھائی تم نے اپنی بہن کو کیا تحفے میں دیا، بس اتنا بقیہ پھر آگے آٹومیٹک کام خود بخود جھگڑے کا شروع ہو جائے گا. وہ ساس آئے گی اپنی بہو کے پاس کہ تم جو ہے وہ دیر سے کیوں اٹھی، بس ایک جملہ کہے گی، اس کے بعد سارا دنگا فساد خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا. وہ شوہر آئے گا اپنی بیوی سے پوچھے گا، بیوی آئے گی شوہر سے پوچھے گی، نند آئے گی اپنی باوت سے پوچھے گی، یہ ایک ایک جملہ کہیں گے پورا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا. ایک سلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اس سے بہتر سلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. لہٰذا انسان اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ پروردگار عالم نے جو دین اور جو ہدایت ہمارے لیے بھیجی ہے وہ ہماری سعادت اور ہماری کامیابی کے لیے بھیجی ہے. جب آپ اپنی سعادت کو، اپنی اس کامیابی کو صرف آخرت سے مخصوص کر دیتے ہیں، جب آپ اپنی سعادت اور کامیابی کو دنیا سے کاٹ دیتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کامیابی کا مطلب ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ کامیابی یعنی صرف نماز پڑھنا، کامیابی یعنی صرف 10 دن مجلس میں آنا، کامیابی یعنی صرف 30 دن روزے رکھنا، اور اس کے علاوہ اور کوئی تعلق کامیابی کا نہیں ہے. نہیں، دین پریکٹیکل کا نام ہے، دین انسان کو ذمہ دار بنانے کا نام ہے، دین انسان کو بہترین شہری بنانے کا نام ہے. اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو یہی دنیا ہمارے لیے جنت بن جائے گی، یہی دنیا ہمارے لیے آرام دہ بن جائے گی، یہی دنیا ہمارے لیے آرام بخش بن جائے گی. کیا وجہ ہے، آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ہمارے ملک کے اکثر جوان باہر جانا چاہتے ہیں. کسی نے ایک فیس بک پہ بہت اچھا جملہ کہا کہ اگر ویزا کی وہ ختم ہو جائے، قید و بند ختم ہو جائے، تو پورا پاکستان باہر چلا جائے. یہ تو ویزا کی بندش ہے، مشکلات ہیں جس کی وجہ سے جو رہ گئے ہیں وہ رہ گئے ہیں بےچارے، اور وہ جا نہیں پا رہے. ہر بندہ کہیں بھی جانے کے لیے مل جائے، کوہکاف میں رہنے کے لیے تیار ہے، انڈونیشیا میں، بنگلہ دیش میں رہنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہر انسان کے ذہن میں کیا ہے، کہیں سے یہاں سے ہمیں نجات مل جائے. یہ کیوں ہوا، یہ کس نے بنایا؟ کیا آسمان سے کوئی فرشتے آئے تھے جس نے ہمارے اس ملک کو جہنم بنایا؟ کیا کوئی بیرونی طاقت نے ہمارے اس ملک کو جہنم بنایا؟ نہیں ہے، ہم سب برابر کے شریک ہیں. جب ہم خود اس کو بہتر بنانا نہیں چاہتے تو نتیجتاً یہ ملک جو ہے وہ جہنم بن جاتا ہے. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے باہر چلا جائے. لہٰذا قبل از ان کہ میں جو ہے وہ مصائب سے متصل ہوں، ابھی میرے پاس اس مطلب کے لیے وقت باقی ہے، وہ یہ کہ کیا وجہ ہوئی کہ جب آپ نے اس ہدایت کو پریکٹیکل طور پہ حاصل کرنا نہیں چاہا، جب آپ نے اس ہدایت کا دروازہ بند کر دیا، کیا وہ قرآن کی صورت میں ہو، کیا وہ عطرت کی صورت میں ہو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ دیکھیے، واقعہ کربلا کون سی ہجری میں رونما ہوا ہے؟ ساتھ دیجئے میرا، 61 ہجری میں، 61 ہجری میں. آج کون سی ہجری ہے؟ 1446 ہجری، چھٹی محرم الحرام. 1385 سال گزر چکے ہیں واقعہ کربلا کو رونما ہوئے ہوئے. 61 ہجری میں واقعہ کربلا رونما ہوا ہے، ہمارا تیسرا امام بھوک اور پیاس کے عالم میں شہید ہوا. اس کے بعد چوتھا امام شہید ہوا ہے یا طبیعی موت مرا؟ شہید ہوا. پانچواں امام شہید ہوا. چھٹا امام شہید ہوا. ساتواں امام قید خانے میں شہید ہوا. آٹھواں امام غریب الوطنی میں شہید ہوا. نواں امام بغداد میں شہید ہوا. دسواں امام سامرہ میں شہید ہوا. گیارہواں امام سامرہ میں شہید ہوا. ایک وجہ مجھے بتائیے، ایک امام ایسا بتائیے کہ جو امام کسی طبیعی وجہ سے، طبیعی عارضے کی وجہ سے جس کی موت ہوئی ہو. ہر امام یا قتل ہوا ہے یا زہر سے شہید ہوا ہے. کیا وجہ ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ اس 61 ہجری کے بعد جو لوگ رہ رہے تھے انہوں نے کیا کہا کہ ہم کربلا کو درس کے طور پر نہیں اپنائیں گے. کربلا ہماری درسگاہ نہیں ہے. جب کربلا ہماری درسگاہ نہیں ہے, جب کربلا صرف اور صرف ایک ماضی کا گزرا ہوا قصہ ہے, جب ہم کربلا سے کچھ پیغام حاصل نہیں کر سکتے, جب ہم کربلا سے کچھ درس نہیں لے سکتے, جب ہم کربلا سے سبق نہیں سیکھ سکتے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ چوتھا امام بھی شہید, پانچواں بھی شہید, چھٹا بھی شہید, ساتواں بھی شہید, آٹھواں بھی شہید, نواں امام 23 برس کی عمر میں شہید, دسواں امام 40 برس کی عمر میں شہید, گیارہواں امام 27 برس کی عمر میں شہید. کیوں شہید ہو رہا ہے؟ آپ پوری انسانیت کی تاریخ, کوئی بھی تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہو مجھے بعد میں بتا دے, پوری تاریخ انسانیت کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, آدم سے لے کے خاتم, خاتم سے لے کے الی یومنا ہذا تک کی جتنی بھی تاریخ ہے, ایک خاندان ایسا بتائیے, ایک خاندان کہ جس کی 11 پشتیں نسلن بعد نسلن ایک راستے میں شہید ہو گئی ہوں. توجہ ہے میرے ساتھ؟ ایک خاندان ایسا بتائیے مجھے کہ جہاں پر 11 نسلیں, آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسے حالات پیش آئیں, اگر ایک کوئی انسان کسی تنظیم کا بہت بڑا ہو, کسی آرگنائزیشن کا بہت بڑا ہو, اور اس پر کوئی قاتلانہ حملہ ہو جائے, اس پر قاتلانہ حملہ ہونے کے فوراً بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ سکسیسر بنے, اس کی سیٹ کو سنبھالے, تو اس کی سیکورٹی بڑھ جائے گی نہیں بڑھے گی؟ بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ کیوں بڑھے گی؟ اس لیے کیونکہ اس کے باپ کو خطرہ تھا, اس کا باپ مر گیا, اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے بیٹے کو کسی طریقے سے بچائیں. اس کا بیٹا بھی مر جائے تو سیکیورٹی اور بڑھا دیں گے. ایسا کیا ہوا کہ آپ کی تاریخ میں ہر امام کے بعد اگلا امام شہید ہوتا رہا اور لوگ کوئی رد عمل نہیں آیا؟ کیوں ہوا؟ کیونکہ لوگوں نے کیا کہا کہ کربلا ہماری درسگاہ نہیں ہے, ہم کربلا سے کوئی پیغام نہیں سیکھیں گے, ہم کربلا سے کچھ سیکھیں گے نہیں, ہم کربلا سے کوئی عبرت حاصل نہیں کریں گے, ہم کربلا کو اس سے کوئی سبق نہیں سیکھیں گے, ہم کربلا کو صرف اور صرف ایک تاریخ کا قصہ بنا دیں گے تاکہ یہاں پر فرش عذاب بچھائیں, کچھ کریا کریں, کچھ ہمیں قلبی سکون مل جائے, کچھ ڈھارس مل جائے, کچھ تبرک سے پیٹ بھر جائے, جب شام غریبہ ہوگی تو ہمارا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. جس طریقے سے ہم قرآن کو غلاف سے نکالتے ہیں, بیگم کے بیٹی کے بیوی کے بہن کے سر پہ اس کو رخصت کرتے ہیں, دوبارہ غلاف پہ رکھ کے اندر رکھ دیتے ہیں, وہی کام ہم کربلا کے ساتھ کر رہے ہیں. قرآن کب نکالتے ہیں؟ استخارہ کرنا ہو تو قرآن نکلتا ہے, بیٹی بہو کو رخصت کرنا ہو تو قرآن نکلتا ہے. اس کے علاوہ قرآن کا کوئی اور کام ہے؟ سب سے اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ کسی کی نظر ہے, اتنا کپڑا چڑھاتے ہیں, اتنا غلاف چڑھاتے ہیں اس پر, اس کو خاک سے بچانے کے لیے, لیکن اس سے ہدایت حاصل نہیں کر پاتے. جب آپ نے قرآن کو درسگاہ نہیں بنایا تو نتیجہ کیا ہوا کہ قرآن اپنی ہدایت آپ تک نہیں پہنچا سکا. اسی طریقے سے جب آپ نے کہا کہ کربلا ہماری درسگاہ نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ کربلا صرف ایک گزرا ہوا قصہ ہے, جب محرم کا چاند نمودار ہوگا اس پر گریا کریں گے, گریا کر کے گھر چلے جائیں گے, ہم اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. ذرا آئیے آپ, میں آپ کو ایک زندہ مثال دے دیتا ہوں. آپ کے 12 امام ہیں, 12 امام پردہ غیب میں ہے, 4 امام جنت البقیع ہے جہاں پر کوئی گنبد مینار, کوئی مزار, کوئی مجاور, کوئی زری کچھ بھی نہیں ہے. کتنے امام بچے؟ 12 میں سے 5 منہ کیجئے, 7 امام. 7 اماموں کے اپنے مزارات پہ چلے جائیے, کیا مشہد چلے جائیے, کیا قازمین چلے جائیے, کیا سامرہ, کربلا, نجف چلے جائیے, 7 اماموں کے کسی کے ایک گنبد میں بھی آپ مجھے یہ نہیں دکھا سکتے کہ جب ربیع الاول کا چاند نمودار ہو تو وہاں پر سرخ پرچم لہرایا جائے ماں سوائے حسین ابن علی علیہ السلام سلام کے مرکت کے. ربیع الاول آئے گا مشہد مقدس میں سبز پرچم, ابھی تو وہاں پہ سیاہ پوش سیاہ پرچم لہرا رہا ہے, جب ربیع الاول کا چاند نمودار ہوگا وہاں پر جو ہے وہ سبز پرچم آ جائے گا, کاظمین میں سبز پرچم آ جائے گا, سامرہ میں سبز پرچم آ جائے گا, بقیہ اماموں کے مزارات پہ سبز پرچم آ جائے گا, ماں سوائے ایک حسین کے. کیا وجہ ہے کہ کیوں حسین ابن علی کے گنبد پر سبز پرچم آویزہ نہیں کیا جاتا, کیوں سبز پرچم نہیں لہرایا جاتا, جیسے ہی ربیع الاول آئے گا سرخ پرچم لہرایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ بتانے کے لیے کہ حسین کا انتقام آج تک باقی ہے. حسین نے جس درسگاہ کو کربلا میں کھولا, حسین ابن علی نے جس تحریک کا آغاز کیا, حسین ابن علی نے دین کے قیام اور دین کی سربلندی کے لیے جس قربانیوں کو دیا ہے, جس بہترین خون کو دیا ہے, جس اسلاب طاہرہ و رحام شامخہ کے خون کو حسین ابن علی نے دیا ہے, آج تک اس کا انتقام نہیں لیا جا سکا ہے. لہٰذا حسین نے جو درسگاہ بنائی ہے، سید الشہداء نے جس کربلا کی بساط کو بچھایا ہے، اسے اس لیے بچھایا ہے تاکہ قیامت تک یہ کربلا باقی رہے، تاریخ کا حصہ نہ بن جائے. آج برادران اہل سنت کے ساتھ بیٹھیے، ٹی وی پہ دیکھیے، ان سے پوچھیے کہ بھائی آپ کربلا کے بارے میں کیا تفسیر رکھتے ہیں، تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو علی کے شیعہ ہیں، یہ جو رافضی ہیں، آخر کیا وجہ ہے. کہ صحیح بات ہے کہ حسین بہت مظلوم مارے گئے، حسین بہت پیاسے مارے گئے، حسین بہت بے رحمانہ طریقے سے مارے گئے، حسین بہت بہت ظلم اور بربریت کے ساتھ مارے گئے، لیکن صحیح بات ہے یزید ظالم تھا، حسین مظلوم تھے، لیکن ایک ظالم اور ایک مظلوم کا جھگڑا تھا، وہ ختم ہو گیا. آج تک شیعہ کیوں اپنے آپ کو پیٹتے ہیں؟ یہ اہل سنت کہتے نہیں کہتے، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جو شیعہ اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں نا، یہ سینے پہ ہاتھ نہیں بلکہ یزیدیت کے منہ پر تماچا بن کے گرتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ یہ جو سینے پہ آپ ہاتھ مار رہے ہیں، یہ تمہارے سینوں پہ نہیں بلکہ یہ یزیدیت کے منہ پہ تماچا بن کے گرتا ہے. اسی لیے چاہتے کیا ہیں کہ کسی طریقے سے کربلا کو تاریخ کا قصہ بنا دیا جائے، کربلا کو زندہ نہ رکھا جائے. اگر کربلا کو زندہ رکھا جاتا تو کیسے ممکن تھا کہ چوتھا امام مدینے میں شہید ہو جائے؟ صرف مجھے، کوئی بھی، کوئی نوجوان میرا دوست، کوئی بزرگوار، کوئی مولانا، کوئی خطیب، کوئی مفتی، کوئی مورخ، مجھے صرف اس سوال کا جواب لا دے کہ کیا وجہ ہوئی کہ واقع کربلا کے بعد، آپ دیکھیے واقع کربلا کے 3 سال، 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا ہے، 62 63 64 64 میں یزید ابن معاویہ واصل جہنم ہوا. 3 سال کے اندر 3 بڑی تحریکیں اٹھی ہیں، 3 بڑی تحریکیں. ایک واقع حرہ مدینہ منورہ میں، یزید کا سپہ سالار حسین ابن نمیر نے مدینہ منورہ میں رسول کے مزار کو اپنا استبل بنایا اور 1000 بچے ولد الزنا پیدا ہوئے، مدینہ کو حلال بنا دیا، مدینہ کی عورتوں کو اپنے سپاہیوں کے لیے حلال کر دیا، 1000 ولد الزنا بچے پیدا ہوئے ہیں. میں واقع حرہ کی بات نہیں کرتا کیونکہ واقع حرہ کربلا سے ڈائریکٹ رابطے میں نہیں ہے، لیکن دوسری دو تحریکیں، ایک توابین کی تحریک اور ایک مختار ابن ثقفی کی تحریک، قیام مختار جسے آپ کہتے ہیں، یہ دونوں تحریکیں واقع کربلا کے عکس العمل اور رد عمل میں آئی ہے. توابین نے 4000 افراد حسین ابن علی کے خون پر بیعت کر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. مختار نے کیا نعرہ بلند کیا، یا اللہ سارات الحسین، کہ ہم خون حسین کا بدلہ لیں گے. میں کہہ رہا ہوں اتنے شیعہ تھے، اتنا خون حسین کا بدلہ لینے والے تھے، لیکن حسین کا بیٹا مدینہ میں زہر سے شہید ہو گیا، محمد باقر زہر سے شہید ہو گئے، امام صادق زہر سے شہید ہو گیا، 7واں امام 14 سال زندان میں رہ کر شہید ہو گیا. اگر کربلا کو درسگاہ بنایا جاتا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ امام کے بعد ہر امام شہید ہو رہا ہے؟ یہاں تک کہ بعد والے امام یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ امام انا الا مقتول او مسموم، کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر یا اسے تلوار سے مارا گیا ہو یا زہر سے مارا گیا. کیوں ہوا؟ ایک جملے میں خلاصہ کہ کربلا کو آپ نے درسگاہ نہیں بنایا. اگر درسگاہ بنایا ہوتا تو آج تک کوئی ظلم نہیں ہو پاتا، آج کسی یزید کے اندر جرأت نہ ہوتی کہ وہ اپنا سر حسین اور حسینیوں کے مقابلے میں اٹھا سکے. اسی لیے حسین ابن علی کے مزار پر آج تک سرخ پرچم آویزہ ہے کہ اس خون کا اب تک بدلہ نہیں لیا جا سکا. یہ حسین کی بساط ابھی تک کھلی ہوئی ہے، یہ کربلا کی درسگاہ کا دروازہ آج تک کھلا ہوا ہے، یہ حسین کا انتقام آج تک باقی ہے. بتا رہا ہے کہ یزید اب تو نے حملہ کیا تھا، ہمارا حملہ کرنا بھی باقی ہے. تو نے ہمارے پیاروں کو شہید کیا تھا، ہمارے خون کا بدلہ لینا ابھی تک باقی ہے. ایک درود پڑھ کے آگے آگے تشریف لے آئیے. ایک اور سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. لہٰذا عزیزو، بس اس بات پہ گفتگو ختم کر کے میں مصائب سے مرتبط ہو جاؤں کہ کربلا صرف ایک تاریخ کا گزرا ہوا قصہ نہیں ہے. کربلا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ 10 دن کے لیے آئیے، اپنے گناہ بخشوائیے، گھر چلے جائیے. کربلا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں آئیے تبرکات جمع کیجئے، نظر و نیاز جمع کیجئے، دو دن تین دن فریج آپ کا نیازوں سے بھرا رہے گا، خوب اسے کھائیے، خوب شربت پیجئے، خوب دودھ پیجئے، خوب نیازیں کھائیے، پھر گھر چلے جائیے. کربلا اس کا نام نہیں ہے. کربلا اس کا نام نہیں ہے کہ آپ یہاں پر معاشرے کی ساری مشکلات کے ساتھ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہے، دہشت گردی بھی ہے، انکریمنٹ بھی نہیں ہو رہا، بیوی بھی تنگ کر رہی ہے، بچے بھی نافرمان ہے، یہاں پر آئیے تھوڑا حسین کے مظلوموں پر، حسین کی قربانی پر گریا کیجئے، تھوڑا آپ کو قلبی ڈھارس مل جائے، آپ گھر چلے جائیے. حسین قلبی سکون کا نام نہیں ہے، قلبی ڈھارس کا نام نہیں ہے. حسین کی قربانی کیا اتنی علیاذ باللہ پست ہے کہ حسین نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنا پاکیزہ خون بہا دیا؟ حسین اگر گناہوں کی بخشش چاہتے تو اپنا خون بہائے بغیر بھی ہماری بخشش ہو سکتی تھی. حسین ابن علی مالک شفاعت ہے، حسین ابن علی صاحب شفاعت ہے، اسے اپنا خون دینے کی ضرورت نہیں تھی. کیسا کیسا خون دیا ہے کربلا میں، کیا تمام تر انسانیت. آپ چھوڑ دیجئے حسین ابن علی کے خون کو، آپ چھوڑ دیجئے علی اکبر اور عباس عالمدار کے خون کو، کیا تمام تر انسانیت صرف علی اصغر کے خون کا کوئی خون بہا لا سکتی ہے؟ ایسی قربانی ہے علی اصغر کی. شب عاشور آئی، ہر بی بی اپنی اولاد سے کہتی تھی کہ اے میرے بچوں، کل اپنے مولا حسین پر قربانی دینا. ایک بی بی جس کا نام ام رباب ہے، ایک مرتبہ علی اصغر کے گہوارے کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ علی اصغر، ارے تو اتنا کم سن ہے، کل تیری قربانی کس طرح سے ہوگی؟ کہوں گا ام رباب تھوڑا انتظار کرو، ارے حسین اپنی آغوش میں علی اصغر کو لے کر جائیں گے. عاشور کا دن نمودار ہوا، ہر ایک صحابی جاتا رہا، شہید ہوتا رہا. جب بنی ہاشم کی باری آئی، ایک مرتبہ عباس گئے شہید ہو گئے، علی اکبر گئے شہید ہو گئے، قاسم گئے شہید ہو گئے. جب عصر کا وقت قریب آیا نا، تو تمہارا مولا کربلا میں اتنا تنہا رہ گیا، تم سب شیعوں کو یاد کر کے کہا، حل من ناصر ینصرنا، کہ اے میرے چاہنے والوں، کیا کوئی میرا مددگار ہے جو اس میکس حسین کی مدد کو آ سکے؟ اجرکم علی اللہ، کیا کوئی اس حسین کا ناصر ہے، کیا کوئی اس حسین کا مددگار ہے جو اس حسین کو بچا سکے، جو حسین کے دین کو بچا سکے، جو حسین کی ناموس اور حرم کو بچا سکے؟ ارے جیسے ہی میرے مولا نے اس صدائے استغاثہ کو بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ایک مرتبہ خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا، میرا مولا فوراً خیموں کی جانب آیا، کہا بیویوں ابھی گریا کیوں کرتی ہو، ابھی تمہارا والی زندہ ہے. ارے مولا عجب نہیں جو کہنا چاہتے ہو، اے زینب ام کلثوم، اپنے گریے کو شام غریباں کے لیے بچا کر رکھو، ابھی تمہارا سرپرست زندہ ہے. ایک مرتبہ بی بیوں نے کہا، مولا آپ نے جیسے ہی استغاثہ بلند کیا، ایک مرتبہ اس شہزادے نے خود کو چولہے سے گرا دیا ہے، ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا لاؤ میرے بے شیر کو لاؤ، شاید اشکیا اسے کچھ پانی پلا دیں. راوی کہتا ہے جب حسین اپنی دامن کے اپنی ابا کے دامن میں علی اصغر کو لائے نا، تو ہمیں ایسا لگا کہ جیسے کسی قرآن کو لا رہے ہیں، ہمیں ایسا لگا جیسے قرآن کو لا رہے ہیں. لیکن ایک مرتبہ جب کربلا کی اس تپتی ہوئی دوپہر میں حسین نے ابا کا دامن الٹا، تو ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے جو اپنی خشک زبان کو اپنے ہونٹوں پر پھیرتا ہے. میرے مولا نے کہا اے لعینو، اگر مجھ پہ رحم نہیں کھاتے تو کم از کم اسے پانی دے دو، ارے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا نا کہ یہ علیین کوئی رحم نہیں کھاتے، کیا کیا حسین ابن علی نے علی اصغر کو کربلا کی دھوپ تپتی ہوئی ریت پر رکھ دیا، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر رکھ دیا اور کہا کہ اے میرے فرزند تم حجت خدا کے فرزند ہو، ایک مرتبہ اتمام حجت کر دو۔ ارے کسی نے اتمام حجت نہ کیا، کسی نے پانی نہ دیا۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے ارملا سے کہا، ارملا اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ ارے مطلب سمجھ نہ آیا، ارملا نے ایک تیرے سے شوبہ لیا، بچے کے گلے کا نشانہ لیا، ایسا تیر مارا بچہ امک کر باپ کی آگوش میں آ گیا۔ میرے مولا نے علی اصغر کا خون ہاتھ میں لیا، آسمان پر پھینکا، ایک قطرہ زمین پر واپس نہ آیا۔ الا لعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون مات بحسين۔